والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق مشاہدے سے ہے. نظر آنے والے نفع کیسے حاصل کیے جائیں, دکھائی دینے والی چیزوں کو کس طرح استعمال میں لایا جائے اچھے طریقے سے, اور ان میں جو نقصان کی چیز اللہ نے جو چیزوں کے نفع رکھے ہیں ان کو کس طرح اپنے استعمال میں اچھے طریقے سے لایا جائے, جو نقصان رکھے ہیں اس سے کیسے بچا جائے, سانپ کاٹتا ہے اس سے کیسے بچا جائے, زمین غلے دیتی ہے تو اس سے غلوں کو کیسے حاصل کیا جائے. تو جتنا علم ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے مختلف قسم کا ہے, اگر اس سب کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ ایک بات نکلتی ہے کہ مخلوق کے سے نفع اٹھانا, پھیلی ہوئی مخلوقات سے نفع اٹھانا اور اس میں چھپے ہوئے نقصانات سے بچنا. تو لہذا ساری طاقت ادھر لگی تو نفع کی خوبصورت سے خوبصورت شکلیں سامنے آتی گئیں اور چیزوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ ملتا چلا گیا, اور انسان کے اندر پھر اللہ تعالی نے خوب سے خوب تر کی جستجو رکھی. پرندوں میں, مخلوقات میں, جانوروں میں یہ کوئی جذبہ نہیں ہے. آج سے ہزار سال پہلے چڑیا جیسے گھونسلہ بناتی تھی, آج بھی اس کا گھونسلہ ویسا ہی. ہزار برس پہلے جو اس کا لباس تھا آج بھی وہی. شیر کی کچھار ہزار برس پہلے بھی وہی آج بھی وہی. تو انسان میں یہ نہیں ہے, وہ ہر روز نئی سے نئی چیز میں جان کھپاتا ہے. تو یہ غاروں سے نکلا, جھونپڑوں میں آیا, پھر وہاں سے نکلا, کچے مکانوں میں آیا, وہاں سے نکلا, پکے مکانوں میں آیا, وہاں سے نکلا, پھر وہ سنگ مرمر کے گھروں تک, اور کیا کیا اب ٹائلیں بن گئیں, گرین نائٹ بن گیا. پچھلے دنوں گجرانوالے میں تھا تو ایک پلانٹ دیکھا جس میں مٹی سے گرین نائٹ بنایا جاتا. تو یہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں جب انسان لگا, ایک نفع اٹھانا, نقصان سے بچنا, پھر نفع اچھی شکل میں حاصل. شیر نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کوئی مزیدار گوشت ملے, اس نے منہ مارنا ہے, کتا سامنے آ جائے, بھیڑیا سامنے آ جائے, بکری سامنے آ جائے, نہ وہ بڑا گوشت جانتا نہ چھوٹا گوشت جانتا. لیکن انسان کہتا ہے یہ بڑے کا گوشت ہے, یہ چھوٹے کا گوشت ہے, بکری کا مزیدار ہوتا ہے, بھینس کا بد ذائقہ ہوتا ہے, تو اس کے لحاظ سے اس کا ریٹ مختلف ہوتا ہے, قیمت مختلف ہوتی ہے. پھر اس کو جیسا مل جائے وہ کھا لیتا ہے. انسان کہتا نہیں پکاؤ, پھر اس میں مسالے ڈالو, اس میں خوشبوئیں ڈالو, اس میں شوربہ پتلا کرو, وہ کہتا شوربہ تھوڑا کرو, گاڑھا کرو, پھر کہتا سبزی ڈالو, جو کہتا خشکا پکاؤ, کو کہتا سیخ کباب ہو. ایک گوشت کا کتنے نمونے انسان چاہتا ہے, سیدھا سادہ ابال کے بھی تو کھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو اتنے مختلف قسم کے ذوق, یہ خوب سے خوب کی جستجو ہے. تو اس کے بیچ میں سے ایک جو تھا سوال وہ سلپ ہو گیا. ایک بہت بڑا عنوان, مضمون بیچ میں سے غائب ہو گیا. میں چاہتا ہوں میرا کپڑا بھی سب سے اچھا ہو, سواری بھی سب سے اچھی ہو, جوتا بھی اچھا ہو. اور یہاں تک پہنچے میں نے ایک تاجر کے ہاتھ پہ گھڑی دی کہ یہ بھی ایک گھڑی کا ٹائم دے رہی ہے, ٹائم تو دے. تو مجھے تو دیکھنے میں ویسے ہی عام سی لگی, لیکن ادھر کچھ لگا ہوا تھا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ 35 لاکھ کی گھڑی تھی. اور اس میں کیا تھا, وہ ہیرے لگے ہوئے تھے کافی سارے بڑے بڑے, تو اس سے اس کی قیمت بڑھ گئی تھی. تو ایک چیز اس میں سے نکل گئی, ہر چیز میری اعلی, میں کیسا ہوں یہ بیچ میں سے نکل گئے. مجھے کیا ہونا چاہیے, مجھے کیسا بننا چاہیے؟ میں اچھا نظر آؤں تو اس کا تعلق بھی اخلاق سے نہیں, صرف چیزوں سے. میری گاڑی اچھی نظر آئے, میرا گھر اچھا نظر آئے, میری ڈگری اچھی نظر آئے, میرے تعلقات اچھے نظر آئے, میرا بینک بیلنس اچھا نظر آئے, تو وہ بھی اوروں کے لیے ہے. اب یہ جہان تو ہمارے لیے بنا, چلو یہ تو ہمارے لیے خوبصورت ہو کے سج کے سامنے آئے, ٹھیک, لیکن جس کے لیے ہم بنے ہیں اس کے سامنے ہمیں خوبصورت بن کے جانا ہے. میں جاتا ہوں, میں گھر تو چاہتا ہوں, لیکن ایسا نہیں جیسے خانہ بدوش رہتے ہیں. سنگ مرمر لگاؤ, ٹائلیں لگاؤ, باتھ روم اٹیچ ہوں, گرم پانی ہو, ٹھنڈا پانی ہو, تو اوون ہو, پھر آگے مائکرو ویو آ گئے, پھر یہ ہو, یہ سارے. میں چاہتا ہوں یہ جہان مجھے حسین نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, ٹھیک ہے کر لو, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, روکتے نہیں ہیں. سنگ مرمر سے تمہیں روکتے نہیں, اچھی سواری گاڑی سے تمہیں نہیں روکتے, اچھا لباس سے نہیں روکتے, لیکن ایک بات تو ہے, تم چاہتے ہو کہ جہان تمہیں حسین نظر آئے. میں چاہتا ہوں مجھے تم حسین نظر آؤ, تو یہ بھی تو کوشش کرو. یہ جو سارا میں نے پہلے جو تمہید میں جو آپ سے عرض کیا, یہ ایک نقطہ عرض کرنے کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری اچھی خوبصورت. اللہ تعالیٰ کہتا میں تمہیں نہیں روک رہا ہوں, کرو, لیکن تم بھی تو تمہارے ذمہ بھی تو کچھ ہے کہ تم مجھے اچھے نظر آؤ. جہاں تمہارے لیے یہ تمہیں اچھا نظر آنا چاہیے, تو ہم نے پھول کھلا دیے, مہک بنا دی, خوشبو بنا دی, آبشاریں بنا دی, چشمے بنا دیے, جھرنے بنا دیے, ہواؤں کو صبا بنا دیا, نسیم بنا دیا, پہاڑوں پہ سفید برف جما دی, اور بڑے بڑے لمبے چوڑے خوبصورت جنگلات بنا دیے, پرندے بڑے حسین و جمیل بنائے جن کو دیکھ کے تم خوش ہوتے پھرو, ان کو آواز بڑی حسین دے دی, تم سن کے نغمے کا لطف اٹھاتے پھرو, وادیاں بنا دیں, دریا بنا دیے, اور تمہارے لیے خوبصورت باغات بنا دیے, پھل بنا دیے, ان کے ذائقے الگ 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 کر دیے. اب چار دن ہی تو گزارنے تھے نا یہاں, تو اللہ تعالیٰ بس ایسے خالی زمین بنا کے بٹھا دیتا, چلو بھائی چار دن گزار کے میرے پاس آ جاؤ, کیا ضرورت ہے پھول کا زندگی سے کیا تعلق, کلیوں کا ضروریات زندگی سے کیا تعلق, خوش نما پرندوں کا زندگی کے ضروریات سے کیا تعلق, مور کا ہماری زندگی سے کیا تعلق, راج ہنس جب گردن کو لہراتا اور لمبی کر کے یوں اٹھاتا ہے تو اس کے ناز نخرے کا ہماری زندگی سے کیا تعلق, کوئل کی کوکو اس کا میری زندگی سے کیا تعلق, بلبل کی کا نغمہ اس کا میری زندگی سے کیا تعلق. تو اگر آپ یہ غور کریں گے تو اللہ نے ہمارے اس جذبے کی پوری پوری رعایت کی. نیا اگر آبشار کر رہے, بڑا دریا اللہ ویسے ہی بہا دیتا, کیا ضروری تھا آبشار کر دے. سارا جہان پہنچ رہا ہے کینیڈا کو, ہر سال کروڑوں ڈالر کا نفع ہوتا ہے صرف اس نیاگرا فال دیکھنے والوں سے. ایک جہان ہے, ہماری جماعت گئی تو ہم بھی دیکھنے کے لیے گئے تو ایک جہان خلقت نظر آئی. بھائی پیچھے سے دریا آ رہا ہے, آگے بھی بہتا رہتا, وہاں کر اس کو ایک دم کٹ دیا اور وہ لاکھوں کیوسک پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم آبشار کی شکل میں نیچے گرایا. پھر اس شہر سے اٹھتا ہے ایک پانی دھواں بن کر, بڑی زور سے زمین پر گرتا ہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے قطرے بنتے ہیں, ہوا اس کو اوپر اٹھاتی ہے تو ایک فوار بن کے وہ سارے علاقے پر یوں چھا جاتا ہے. تو ایک ہلکی ہلکی فوار وہی دنیا میں واحد جگہ جہاں نیچے سے بارش اوپر جا رہی, ساری بارشیں اوپر سے نیچے, وہ بارش ایسی ہوئی نیچے سے اوپر جا رہی, سینکڑوں فٹ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے, پھر فوار بنتا ہے, پھر اوپر اڑتا ہے, پھر ساتھ ہوا ہوتی ہے, تو یوں لگتا ہے جیسے ہلکا ہلکا سپرے ہر طرف ہو رہا ہو. اس کا ضرورت زندگی سے تو کوئی تعلق نہیں. ہمارے جذبوں کی تسکین کے لیے کہ انسان کو چشمے اچھے لگتے ہیں, وادیاں اچھی لگتی ہیں, کوہسار اچھے لگتے ہیں, مرغزار اچھے لگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے چلو ضرورت کا سامان دے دیتے ہو, چلو بھائی اب انتظار کرو موت کا, آ جاؤ. کتنا حسین اللہ نے جہان بنا. تو اللہ نے ہمارا تقاضا تو پورا کر دیا, اب ہم سے اللہ یہ کہتا ہے ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لأجلی، میرے بندے جیسے تو چاہتا ہے تیری ہر چیز خوبصورت ہو، میں چاہتا ہوں تو میرے دربار میں خوبصورت ہو، تو یہ بھی تو کبھی سوچ کے میں اللہ کے دربار میں کیسے خوبصورت بنوں؟ تو بھائیو اللہ کی بارگاہ میں کیسے انسان حسین بنے، خوبصورت بنے، سب سے اعلیٰ نمایاں اور نرالا نظر ہے. آپ کالج جاتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا میں نمایاں نظر ہوں. تو میں کیا کرتا تھا، ہمارے ہاں وہ پرانے ہمارے اتحاد کے جو چولہے ہوتے تھے نا، وہ ہاتھ سے بناتے تھے، لاچا لنگی وہ ریشمی ہوتے تھے، اس کا اتنا بڑا بارڈر ہوتا تھا سرخ رنگ کا اوپر سبز رنگ کا. تو پھر ہمارا ایک موچی تھا وہ خود سا بہت عالی شان سیتا تھا، تو میں وہ پہن کے کالج چلا جاتا نمایاں نظر آنے کے لیے. اب سارے مجھے ہی دیکھ رہے، پتلون تو ہر ایک نے پہنی ہوتی تھی نا، ٹائی ہر ایک نے لگائی ہوتی تھی، میں نے ریشمی کرتا پہننا کھلے کھلے جو پرانے ہمارے باپ دادا پہنے کرتے نا، تو ہماری ایک دیہاتی روایت ہے. وہ کہیں سے مجھے مل گئے اپنے بابے کے وہ میں پہن لیتا تھا. اب جدھر کو گزرتا تو مجھے ایسے ایسے دیکھتے، اس پر مجھے خوشی ہوتی کہ مجھے دیکھتے، ارے مجھے تو نہیں دیکھتے، میرا کرتا دیکھتے، میری لنگی دیکھتے، اور آدمی کو دھوکہ یہ لگ گیا کہ شاید مجھے دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی وہ ہمارے مہربانوں میں سے ایم پی، ان کا بیٹا اور میں، ہم لاہور میں اکٹھے پڑھتے تھے، ہماری بڑی گہری دوستی تھی، آنا جانا بھی تھا. تو وہ ایم پی اے تھے اس میں ایوب دور میں صوبائی اسمبلی کے، تو سب بڑے مزہ آیا، امیر محمد خان سے ان کا بہت تعلق تھا. تو شام کو یہ ایم پی اے، اس وقت ایک ہی بازار ہوتا تھا این آر کے لیے، تو شام کو یہ ایم پی حضرات وہ سیر کے لیے این آر کے لیے جائے تھے، تو ہر ایک نے سوٹ بوٹ پہنا ہوتا. وہ کہتے بھائی تجھے تو کام پہنا تو چوریاں دیکھن، میں تو نال جامنا تو پتہ لگ جیسے میں نے لینیا تو انہوں لینیا. تو وہ کیا کرتے، بڑا سا پتھر باندھتے، اس کے دو تورے ایک ادھر نکالتے ایک ادھر نکالتے اور ایک عجیب سا کرتا پہنتے تھے، بالکل کئی سن 201 کے زمانے کا نظر آتا تھا. اور ایسے ہی نیچے عجیب و غریب قسم کے وہ لاچے باندھ لیتے، اور پھر ویسے ہی کوئی جوتا. پھر جب وہ چلتے تو وہ تو سب سے الگ نظر آتا نا، کوٹ پینٹ والے تو ہزاروں گزر رہے ہیں، کون دیکھتے؟ جب وہ گزرتے تو سب مڑ مڑ کے یوں دیکھتے یوں دیکھتے. ہوں دس تمہیں مینو میں، یہ انسانی صفت ہے، وہ نمایاں نظر آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اسی صفت کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، تو جو کہتا ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ذرا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مٹ جانے کا گھر ہے نا، تو پھر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ کر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اس کے باوجود میرے اللہ نے ہمارے ذوق کی تسکین کا وہ سامان کیا ہے کہ ہمارے حد و حساب سے بھی بالا تر ہے. تب اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بھی تو سنور گیا، حل تزینت لأجلی، کبھی تو میرے لیے نمایاں ہونے کی کو تو نے کوشش کی، کبھی تو نے میرے دربار میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کی. تو میرے عزیزو یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ چیپٹر نہ ماں باپ آج کل پڑھاتے ہیں، نہ سکول یہ پڑھاتے ہیں، نہ کالج یہ پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیاں یہ چیپٹر پڑھاتی ہیں کہ اللہ کے دربار میں نمایاں آدمی کیسے ہو. کیونکہ فیصلہ تو بھائیو آخرت میں جا کے اصل ہوگا، یہ تو گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا معیار زندگی انتہائی پست رکھا. دنیا میں ایسا کوئی فقیر نہ آئے گا، دنیا میں ایسا کوئی مسکین نہ آئے گا. پھر ساتھ یہ بات ہے، تو ایک فقیر کو ملتا ہی نہیں تو ٹھیک، اس کا تو صبر ہے، ایک مسکین کو ملتا ہی نہیں اس کا تو صبر ہے. لیکن ہمارے نبی تو ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ میرے حبیب اگر آپ فرمائیں تو میں سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر لوں، آپ کے مقام میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. حبیب تو حبیب ہی ہوتا ہے، آپ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور یہ سارا عرب کا پہاڑ سونا چاندی بن کے آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر لمبے عرب کے پہاڑ. تو ہمارے نبی نے کہا لا یا رب، نہیں میرے مولا، اجوع یوما و اشبع یوما، ایک دن روٹی کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا. فإذا جوعت تضرعت الیک و ذکرت، جب بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آہوزاری کروں گا. فإذا شبعت حمدتک و شکرتک، اور جب کھانا کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا، تیری تعریف کروں گا. تو میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، آپ عمر کی ابتدائی مرحلے میں ہیں، ابھی سے اپنی راہوں کو متعین کر لو میرے عزیزو. زندگی کٹ جانے کے بعد اگر پتا چلا کہ راستہ ہی غلط تھا، جسے منزل سمجھ کے چلے تھے وہ تو منزل تھی نہیں، یہ میں کہاں گیا، اب وقت واپس آ نہیں سکتا، تو اس وقت افسوس کسی کام کا نہیں. ابھی آپ ابتدائی مرحلے میں ہیں، ابھی سے کچھ ایک چیز کو سامنے رکھ کر. میرے دوست، ہم جب لاہور سے میٹرک کے سن رمور اسکول سے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گیا، وہ یا ایگریکلچر یونیورسٹی میں، آپ کی یونیورسٹی میں داخل. اس کے بعد پھر میری اس کی ملاقات نہ ہوئی، 22 برس بیچ میں گزر گئے. مجھے پتا چلا کہ وہ پاکستان کا بہت بڑا میوزک کا کاروباری بن چکا ہے، آف بیٹ کے نام سے پورے پاکستان میں اس کا میوزک پھیلا ہوا. تو میں اس سے ملنے گیا، تو مجھے لے گیا الگ کمرے میں پیچھے، مجھ سے کہنے لگا، ایک وقت تھا میرے پاس کچھ نہ تھا، تو میں سمجھتا تھا عزت اور دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. یہی آپ کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے، دولت بھی ہو، عزت بھی ہو، شہرت بھی. مثلا آج اگر یہ ٹیکسٹائل کالج والے، میڈیکل کالج والے اور ایگریکلچر یونیورسٹی والے اعلان کر دیں کہ اس یونیورسٹی اور کالج کی ڈگری والے کو نہ نوکری ملے گی نہ کوئی کاروبار ملے گا، تو کیا خیال ہے کل آپ یہاں نظر آئیں گے؟ تو معلوم ہو علم تو نہیں پڑ رہا ہے نا، سودے بازی ہو رہی ہیں. علم تو وہ ہے جو آدمی بغیر لالچ کے اور تما کے حاصل کرتا، اس میں روٹی کا تصور ہی نہیں ہوتا. تو اگر آج یہ کہہ دیں کہ آپ کے لیے کوئی جاب نہیں، آپ کی ڈگری کی کوئی شناخت نہیں، اور آپ کو اس پر کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے، تو یہ جو کہہ رہے ہیں میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، قوم کی خدمت کروں گا، کل کو سارے کلینک ہی بند ہوں گے، سارے ہسپتال بند ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہڑتال کر دیتے ہیں، مریض تڑپ رہتے ہیں اور ڈاکٹر ہڑتال کی بیٹھک. کہ یہ علم کو علم کے طور پہ نہیں لیا جا رہا بلکہ کمائی کے لیے حاصل کیا جا رہا. تو اب اس نے کہا میں نے 22 برس اس پر محنت کی کہ مجھے عزت ملے، مجھے دولت ملے، مجھے شہرت ملے. اب اس وقت تینوں چیزیں میرے پاس، میرا کاروبار سارے پاکستان میں ہے، میرے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے. لیکن 22 برس کے بعد مجھے پتا یہ چلا کہ میں جس چیز کو منزل سمجھ کے چلا تھا اس پر پہنچنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں بھٹک گیا ہوں. زندگی کا مقصد عزت، دولت اور شہرت نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا مقصد یہی ہے تو اس سے بیکار مقصد کوئی ہو نہیں سکتا. تو مجھے ایسی بےقراری ہے کہ مقصد کو پانے کے بعد تو قرار آ جاتا ہے، بھوکے کو روٹی مل جائے تو سکون آ گیا، پیاسے کو پانی ملے تو سکون آ گیا. تو اگر عزت، دولت اور شہرت مقاصد زندگی ہیں تو اس تک پہنچنے کے بعد تو قرار آنا چاہیے. جنید جمشید سے میری 1996 میں پہلی ملاقات ہوئی، میں نہیں جانتا تھا یہ کون، اس وقت وہ بہت بڑا گانے والا تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس چیز کا خواب دیکھتا ہے، یہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا، وہ سارا گلیمر جو ایک نوجوان خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے حقیقت میں حاصل ہے، میرے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود میرا سینہ تنگ ہے، میرے اندر اندھیرے ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں، جس کا کوئی گھاٹ کوئی. تو میں اس میں حیران ہوں کہ خواہش تو ہر پوری ہو رہی تو پھر بے چینی کیوں ہے؟ پھر یہ ویرانی کیوں ہے؟ یہ دل کی ویرانیاں کیوں ہیں؟ تو 22 برس کے بعد پتا چلا کہ میں غلط آ گیا ہوں, اب لوٹ کے پیچھے کیسے جاؤں؟ ارے ہے جو لوٹ رہے ہیں تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا, کہیں اور آ گئے تم. اور عمر رفتہ کو کون آواز دے؟ یا ہوا پیسہ بھی لوٹ آتا ہے, کھویا ہوا اقتدار بھی آ جایا کرتا ہے, لیکن وقت کو کون واپس لائے؟ تو میں آپ عزیزوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا, میرے عزیزوں مجھے کیسا ہونا چاہیے یہ چیپٹر نہیں پڑھایا جاتا, کیونکہ یہ چیپٹر اللہ بتاتا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کہے گا ایسے بنو, وہ ہے نہیں. اللہ کو تو نہ بتایا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے. تو تبلیغ کی جو محنت ہے اس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوا اس امت پر کہ اس نے اس موضوع کو اٹھایا. اور بھائی یہ تو سوچو کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ موت پر ڈگریاں پیچھے, گھر پیچھے, اور ایسے ناپائیدار چیزیں. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاق. اس نے جانا چھوڑ دیا, باپ مر گیا, وہ نہ رہ سکے, ان کا طلاق ہوتی ہے تو ہو جائے, وہ اپنے باپ کی میت پہ چلی تھی. اب یہ سوال اٹھا کہ اس کو تو طلاق ہو گئی, مجھے نے پوچھا بھائی کسی عالم سے تو پوچھو. عالم سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی. تو کیسے نہیں ہوئی؟ کہا اب وہ باپ کا گھر نہیں رہا, وہ بھائیوں کا گھر ہو گیا. مر ابھی تو میت اپنے کمرے سے نہیں نکلی اور گھر پرایا ہو گیا, گھر باپ کی بجائے بیٹوں کا ہو گیا, باپ کی بجائے بھائیوں کا ہو گیا, اور ابھی غسل باقی ہے, کفن باقی ہے, قبر باقی ہے, اگلی گھاٹیاں بھی باقی ہیں, پر پہلے ہی یہ اعلان ہو گیا کہ ختم. تو میرے عزیزو جس رب نے فیصلہ کرنا ہے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اس کے دربار میں خوبصورت بننے کو زندگی کا موضوع بناؤ. جن چیزوں کو آپ موضوع بنا کے دوڑ لگا رہے ہیں یہ دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں, موت پر تو یقیناً ساتھ چھوڑ جاتی ہیں, اور جن کے لیے آدمی کماتا ہے انہیں مرنے کے بعد ابھی ان کی مٹی بھی نہیں جڑی ہوتی ہاتھوں سے کہ وہ بھول بھلا جاتے ہیں. کون تھا جس نے ہمارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے اور دوپہر کی گرمیاں جھیل جھیل کے پیسہ اکٹھا کیا تھا, کاروبار چٹ کیے تھے, بھول جاتے ہیں. تو تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہم اللہ کی نظروں میں حسین ہو جائیں, اللہ کی نظروں میں اچھے ہو جائیں, اللہ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائیں. اور وہ شکل صورت میں فیصلہ نہیں. حضرت یاسر ایک صحابی ہیں حبشی نے نقشت بدسورس, وہ دیہات میں رہتے تھے اور حضور کے لیے دیہات کی چیزیں لے جاتے مدینے اور آپ کو تحفہ دیتے, پھر آپ ان کو شہر کی چیزوں کا تحفہ دیتے. یہ آپس میں اس طرح تعلق تھا حضرت یاسر کا. پھر وہ آ کے بازار میں باقی چیزیں بیچتے تھے, تو ایک دفعہ وہ بازار میں اپنا سودا بیچ رہے تھے اور صرف لنگی باندھی تھی, کرتا نہیں, تو پیچھے سے حضور نے آ کے ایسے پکڑا, تو اس غلام کو کون خریدے؟ اس نے پیچھے تو دیکھا نہیں کہ کون ہے, تو اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کس نے سارے بازار مجھے یوں نیلام کر دیا. کون ہے؟ چھوڑو مجھے. جب یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی, تو جلدی سے اپنی کمر کو حضور کے سینے سے ایسے چپکا زور سے کہا یا رسول اللہ یہ تو سودا ہی بڑا کھوٹا ہے جس کو آپ بیچ رہے ہیں. اب میں کہنا کون خریدے گا اس کو؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو سودا ہی بڑا کھوٹا ہے جس کو آپ بیچ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا دنیا والوں کی نظر میں کھوٹا ہوگا, آسمان والے کی نظر میں بہت قیمتی. تو معلوم ہوا وہاں خوبصورت نظر آنے کے لیے شکل صورت میں یار نہیں. حضرت بلال حبشی, سورج چاند کی گردش ایسی ہے جس کو نہ کوئی روک سکتا نہیں بدل سکتا, اس میں ایک ایک سیکنڈ گنا ہوا ہے, بلکہ سیکنڈ کا کروڑوں حصہ تک گنا ہوا ہے. اس میں ایک انچ بہت بڑی پیمائش میں نے آپ کو بتائی, انچ کے کروڑواں حصہ, سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے برابر میں بھی یہ کائنات کا جو وقت کا سسٹم ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سحری کھا رہے, سحری حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے اور ارباز بن ساریہ بھی بیٹھے ہوئے, یہ 3 آدمی سحری کھا رہے, بکرے کی سری پکی. حضرت بلال ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے, آپ کھانا پینا چھوڑ دیں, میں اذان دینے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر باہر نکلے, اذان دینے کا ارادہ کیا, پھر لوٹ آئے, دیکھو کھانا چھوڑ گیا, آئے تو دیکھا آپ کھا رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں صبح ہو گئی ہے اور صبح صادق. تو آپ نے ایک دم ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ اللہ کے بندے وہ نہیں ہوئی تھی, لیکن تیری قسم کو جھوٹ سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کو وقت سے پہلے نکال دیا. حضرت علی نے فرمایا جب تک حضور کھاتے رہتے صبح ویسے ہی نہیں ہونی تھی. تو اب یہ شکل صورت پر تو وہ نہیں پہنچے, اور نہ حسن نصب پر, حسن نصب تو ہے ہی نہیں. مجھے آج تک حضرت بلال کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ملا, حالانکہ میری جستجو ہے کہ مجھے کم از کم ان کے دادے کا نام کا تو پتہ چل جائے, لیکن میں آج تک نہیں کسی کتاب میں دیکھ سکتا. جو آدمی حسب نسب میں اتنا بے نام ہو, شکل صورت میں حبشی غلام ہو, وہ آسمان والے کے نزدیک کتنا حسین ہے کہ اس کے لیے وقت کی چکی کو بھی روکا جا سکتا. تو بھائیو اللہ کی نظروں میں حسین بنو, اس کا تعلق شکل صورت سے نہیں, اس کا تعلق آپ کی ڈگریوں سے, ہماری ضروریات ہیں, ہماری ضروریات ہیں. اس کا تعلق اندر کے ایمان سے ہے اور اندر کے خوبصورت اعمال سے ہے. تو آج کا علم ہمارا ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے, لہذا پیسہ کماؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, لہذا اللہ کو راضی کرو. یہ دو بالکل متضاد بنیادیں, ایک بنیاد یہ کہ پیسہ ہی سب کچھ, اس بنیاد نے دفتروں میں خیانت کو زندہ کیا, بازار میں خیانت کو زندہ کیا, عدالتوں تک میں رشوت چل گئی, کیوں کہ پیسہ ہی سب کچھ. اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں ذہن دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ, اللہ کو مناؤ. اللہ کو منا لیا تو سب تمہارے مسئلے حل ہو گئے, اللہ کو نہیں منایا تو تم برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے لڑکوں کا ہمیں قصہ سنایا تھا, جنہوں نے جن کا ذہن یہ بنا کہ اللہ راضی ہے تو کام بنیں گے, اللہ ناراض ہے تو برباد. ہماری یونیورسٹیوں کا کیا ذہن ہے کہ تم بڑے آدمی بنو, بڑے آدمی بنو. بڑے آدمی بننے کا کیا مطلب ہے؟ بڑے افسر بنو, بڑے افسر بنے. بڑے آدمی بننے کا تصور جو ہمارے استاد ہمیں دیتے ہیں وہ میں نے جب چھوڑا نا میڈیکل, تو میرے کیمسٹری کے استاد تھے, وہ اتنا مجھ پہ ناراض ہوا, محبت بہت کرتے, وہ تو کی کر رہے ہیں, وہ تو مولوی بن رہے ہیں, تو ساری عزت بھی خراب کر رہے ہیں, وہ تو ڈاکٹر بن, سانوں فخر ہوئے گا. بڑے آدمی بنو کیا مطلب؟ کہ بڑے ڈاکٹر, بڑے انجینئر, بڑے سائنسدان. بڑے آدمی کا یہ تصور, اللہ کے دربار میں کیا تصور ہے؟ بڑے آدمی بنو, جتنے بڑے فرما بردار بنو گے اتنے بڑے آدمی بن جاؤ. تو ایک تو یہ ذہن قرآن دیتا ہے کہ کام اللہ بناتا ہے, پیسہ ذریعہ ہے, پیسہ اصل نہیں, اصل اللہ کی ذات, اور جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اصل نہیں, اللہ کا فیصلہ اصل ہے. جس چیز کو جب چاہے اللہ بدل کے رکھ. دیکھو نا, ہزاروں برس کا تجربہ آگ جلا دیتی, جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ نے ساری کیمسٹری کے علم کو فیل کر کے رکھ دیا. گوشت اور آگ آپس میں ملے تو کیمیکل ریئیکشن ہونا چاہیے, آگ کو جلانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کیمسٹری کو چند سیکنڈ میں فیل کر کے رکھ دیا اور بتایا کہ یہ دیکھ لو تمہارا علم فیل ہو چکا ہے اور ہم اپنے علم کو غالب کر رہے ہیں. انسان موجود ہے, آگ سے کہو جلائے. پھر آگ اور درخت میں کیا جوڑ ہے؟ آگ اور درخت میں کیا, آگ نے تو درخت کو پکڑنا اور جلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیچ آگ میں انار کا درخت ایک وقت میں اگایا, ایک دم نکلا, اگا, بڑا اور پھل لے لی اور وہ پک بھی گیا. تو ساری بوٹنی کے علم کے تجربات اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ دیے کہ تمہارا رب جو چاہے جب چاہے کر کے دکھا دے. ڈنڈے کو سانپ بنا دیا تو اب تمہاری بوٹنی یہاں کیا کہے گی؟ ڈنڈا تو سانپ بن ہی نہیں سکتا. پھر سانپ کو ڈنڈا بنا دیا تو تمہاری میڈیکل سائنس کیا کہے گی؟ سانپ تو ڈنڈا بن ہی نہیں سکتا. مریم کو کسی نے چھونا تو ڈر کے نہ دیکھا تک نہیں, اور جبریل آئے یہاں سے پکڑا, پھونک ماری. اب اگر اس پھونک کا حمل سے کیا تعلق ہے؟ ساری بایولوجی فیل ہو, ساری بایولوجی فیل ہو. ادھر پھونک ماری اور ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار. فحملت فانتبذت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض الى جذع النخلة. فا فا فا, اس کہانی کے سناتے ہوئے 3 دفعہ لفظ فا آیا ہے. فحملت فانتبذت فأجاءها المخاض, یہ فا فا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ سارا کام آنن فانن ہوا, پھونک پڑی, حمل ہوا, مکمل ہوا, درد شروع ہوا, بچہ پیدا ہو گیا. تب آپ اس کو کون سی سائنس سے سمجھیں گے؟ ان واقعات سے اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر کے دکھا دے. تمہارے تجربے فیل کر دے، تمہاری سائنس فیل کر دے، تمہارا سب کچھ اللہ جب چاہے بدل کے رکھ دے، اور اللہ کے چاہے کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. اب اٹھا کر شہر کو آ رہی تو سارا جگ کا تھا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم یہ کیا کیا؟ یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے کہا میرا روزہ ہے، اس بچے سے بات کرو. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، کہنے کا بھائی بچہ بھی بولا. اولا نے پھر ہمارے علم کو فیل کر دیا، اور وہ بچہ جس کے بھی آنکھ بھی نہیں کھلی اس نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور بلند آواز میں تقریر کی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم. بڑی لمبی تقریر ہے قرآن کے لحاظ سے. عزت ہے یہاں کی بھی اور وہاں کی. تو یہ ذہن اس وقت ہمارا نہیں ہے، لہذا ہم حکم توڑ دیتے ہیں. نماز چھوٹ جائے آپ کو کبھی درد نہیں ہوا، اور کوئی پیپر میں فیل ہو جائیں تو آپ اس وقت کو کھانا چاہیں، آپ کی بھوک اڑ جاتی. واہ واہ اچھا نہ ہو، آپ کو آ کے روٹی نہیں اچھی لگتی، دوپہر کو روٹی نہیں کھائی جاتی، تو آج واہ واہ اچھا نہ ہو، بیڑا فرق ہو جائے، واہ واہ اچھا نہ ہو، روٹی تو اللہ دے گا. مجھے ایک اربوں پتی آدمی ملا، کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی آدمی، کہا جی میں چار جماعتیں پاس ہوں، چار جماعت، پانچویں جماعت پڑھانے کے میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو مجھے مزدوری کرنے کے لیے اٹھا لیا. اس وقت بڑے بڑے ڈگریوں والے میرے پاس ملازم ہیں، میرے پاس نوکر ہیں. نماز چھوٹ جائے کبھی درد نہیں اٹھا. جو پانچ وقت کے نمازی بچے ہیں ان کی جماعت رہ جائے انہیں کبھی درد نہیں اٹھا. تکبیر اولیٰ کو تو میں کہتا ہی نہیں ہوں، جماعت رہ جائے ان کی ہے نہیں نکلتی. اور جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ان کا میں کیا رونا رہوں، جو بالکل ہی نہیں پڑھتے ان کا ان کو میں کس خانے میں رکھوں، خون کے آنسوں بھی رون تو ان کے نقصان کا جو صدمہ ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک سجدہ چھوڑا شیطان نے اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ہم روزانہ کتنے سجدوں کو چھوڑتے ہیں، ایک سجدے کے چھوڑنے پر مردود ہوا. اور پانچ وقت ندا ہے اور سجدے کی ندا ہے. کتنے بچے ہیں جو مسجد کو چلتے ہیں اور جا کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو یہ ذہنیت ہماری بدل گئی، ذہنیت بدل گئی کہ ہمارے لیے حکم توڑنا آسان، جھوٹ بولنا آسان، سچ تو جمنا مشکل. تو قرآن پہلے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو کچھ ہے تمہارا اللہ ہی ہے، اور جو ہوگا تمہارے اللہ کے ارادے اور فیصلے سے ہوگا. لہذا کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو. تو اس پر پھر اللہ مختلف واقعہ سناتا ہے. ایک واقعہ اللہ اصحاب کہف کا سناتا ہے جو آپ کی عمر کے نوع فتا کہتے ہیں، 20 سال سے 30 سال کی عمر کے لڑکے کو فتح کہتے ہیں. 18 سے 30 سال کا جو وقفہ ہے اس عمر کو فتح. تو اب سارے کے سارے فتح ہیں، فتح اس کی جمع فتیا، بھرپور جوان. تو انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ نوجوان تھے، بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم چراغ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئے. تو لوگوں کو پتا چلا، خسر پسر شروع ہوئی، بات بادشاہ تک پہنچی. وہ جو کہ بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، بچے تھے، کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، ایک دم قتل نہیں کرتا، اگر اس دین پہ رہو گے تو پھر قتل کر دوں گا، واپس آ جاؤ گے تو ٹھیک ہے رہو، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. چند دن کی مہلت دی. انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اب کیا کریں، اگر ایمان بچاتے ہیں تو جان گئی، جان بچاتے ہیں تو ایمان گیا، کیا کریں؟ ہمیں جان تو ویسے ہی چلی جائے گی، دنیا چھوٹ جائے گی، ایمان بچاؤ. اور وہ گھر چھوڑ کر نکل. اللہ کو ان کی یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ ان کو پوری سورت اللہ نے اتار دی، اور اس سورت کا نام بھی کہف رکھا گیا. اور ام حسبت ان اصحاب اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى بما لبثوا امدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. اتنے خوبصورت انداز میں اللہ اس قصے کو لایا ہے قرآن میں. یا یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے شروع سے لے کر آخر تک تفصیل سے سنایا ہے, یا اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ نے لمبے قصوں میں سے شروع سے لے کر آخر تک پوری تفصیل کے ساتھ سنایا ہے. انہوں نے کیسے گھر چھوڑا, ان میں کیا مکالمہ ہوا, پھر وہ نکلے, پھر راستے میں چرواہا ملا, اس نے ان کی بات سنی, وہ بھی ایمان لے آیا, ساتھ اس کا کتا بھی ہو لیا, بکریاں وہیں رہ گئیں. آگے چلے, کوئی تھکن تھکاوٹ ہوئی تو کچھ سستا لیں, پھر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وہاں سونے کے لیے لٹایا تو صلاح ہی دیا, 300 سال سوتے رہے, 300 برس. یہ کیا ہوا؟ باہر گھڑی گھومتی رہی, غار کے اندر اللہ نے گھڑی کا سوئچ آف کر دیا, وقت کو اندر داخل نہیں ہونے دیا. وقت اندر داخل نہیں ہو سکا تو وقت کے گزرنے سے جو جسم میں تبدیلی آتی ہیں وہ ان میں نہیں آئیں. 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو 20 سال کا 20 سال میں, 25 سال کا 25 سال میں, 21 سال کا 21 سال میں, 23 سال کا 23 سال کی عمر میں اٹھا. نہ نوخن بڑے ہوئے تھے, نہ لگے, نہ داڑھی, اسی طرح داڑھی, اسی طرح نوخن, اسی طرح جسم صحیح سلامت, کپڑے جیسے تھے ویسے تھے, نہ ہوا نے کچھ بگاڑا, نہ بچھو, نہ سانپ, نہ گرمی, نہ سردی, نہ موسم, نہ تغیر, نہ تبدل, کوئی چیز ان پہ اثر انداز نہ ہوئی. اللہ نے غار کے اندر وقت اور حادثات پر پہرہ لگا دیا, تم اندر نہیں جا سکتے, باہر کھڑی گھنٹے گھومتے رہے, حادثات چکر لگاتے رہے. اللہ کو یہ نوجوان ایسے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا کر ہمیشہ کے لیے آپ کو دعوت دے دی. اے امت محمد کے نوجوانوں, جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا چھوڑ دینا ان نوجوانوں کی طرح. یہ قصہ تمہیں اس لیے سنایا, فتیتن ان کی عمر کا تعین کر کے بتایا, وزدناہم ہدا, جب وہ مجھ پہ ایمان لائے تو میں نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دی, ورحمتنا علی قلوبہم, ان کے دلوں کو میں نے جما دیا, مضبوط کر دیا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا, اللہ ایک ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جس کے پیچھے ہم جائیں, اگر لوگ پتھروں کو پوچھتے ہیں تو یہ ان کی زیادتی ہے, ہم یہ کام نہیں کریں. 300 سال کے بعد اٹھایا, 300 سال تو بھوک نہیں لگی, اب کہنے گے بھوک لگ رہی بھائی روٹی کھاؤ, ہے نا. اب آپ نے سوا کم لگے سوا, ابھی کتنا سوئے ہوں گے, ایک نے کہا یومن ایک دن, دوسرے نے کہا ایک دن, کہا ابھی تو سوئے تھے, بابا یوم ہے ابھی تو چند گھنٹے ہی گزرے. کہنے لگے یار بھوک لگ رہی, فبا تو احدکم بے ورثکم ہذہ الی المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. بھائی بھوک لگ رہی, روٹی لاؤ, پر جو روٹی لینے جائے ایک تو پاک مال لائے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس عمر میں رزق حرام سے بچنا چاہیے, چونکہ یہ عمر جذبات کے بننے کی ہے اور طاقت کے بننے کی ہے. اگر اس میں حرام غذا داخل ہو گئی تو پھر یہ وہ ایسا, یہ ایسا ناسور ہے جو سارے وجود کو گندا کر دے گا, آنکھیں بے حیا ہو جائیں گی, کان بے حیا ہو جائیں گے, شہوتیں آزاد ہو جائیں گی, جسم آزاد ہو جائے گا اور سارا وجود نافرمانی کی طرف دوڑے گا اور بھاگے گا. پوری عمر حرام سے بچنا ہے, اس عمر میں خاص طور پر بچنا ہے کہ یہ عمر جذبات کے سیٹ ہونے کی, خیالات کے سیٹ ہونے کی ہے, طاقت کے وجود پکڑنے کی ہے. اگر اس میں حرام غذا آ گئی, حرام پیسہ آ گیا, حرام روٹی آ گئی, حرام جو جی بھی حرام آ گیا, ساری زندگی کے لیے اس کو پھر راہ راست پہ لانا بڑا مشکل ہو جائے. جیسے بچپن کا یاد کیا ہوا مضبوط, ایسے بچپن کی غلطیاں بھی مضبوط ہو جاتی. تو اس کا تعامن میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزق پہ نظر ہونی چاہیے, حرام نہ کھائے, حرام نہ کھائے. اب وہ کیا بازار میں سارا نقشہ ہی بدل ہوا, میں کہاں گیا, کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, ہر شے بدلی, لوگ بدلے, چہرے بدلے, طرز بدلا, معاشرت بدلی. جب روٹی لے کے پیسے دینے لگا تو پیسے 300 سال پرانی اس پر مہر. اس نے کہا یہ تم نے پیسے کہاں سے لیے؟ کہا میرے اپنے. کہا تمہارے اپنے کہاں سے ہوگا, یہ تو پرانا کوئی خزانہ ہے. کہا نہیں بھی خزانہ کہاں ہے بھائی, میرے اپنے, کل کی بات ہے, پیسے مجھے بیوقوف نہ بناؤ. دیکھو اس پر 300 سال پرانی مہر لگی ہوئی. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہوگا, 300 سال, اور کل تو ہم گئے آج آیا ہوں, اب ان میں جھگڑا ہو گیا, اب لوگ کٹھے ہو گئے, اب اس کو پکڑ کے لے گئے وہاں. تھانے دار کہتے ہیں آج کے ماحول کے مطابق, اس کو پتہ نہیں کیا تھا, تھانے دار کے پاس لے, وہاں کے قاضی کے پاس لے. اب وہ کہیں بھائی تم کہاں سے, وہ محلہ بتائے, وہ نام بدلا ہوا, ماں باپ کا نام بتا, ان کا تو وجود کوئی نہیں. وہ حیران پریشان, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ ایک بات نسل در نسل تو گردش کر رہی تھی کہ کچھ نوجوان یوں نکلے تھے, تو اس میں ہوا یہ تھا, میں تفصیلات سے گریز کر رہا تھا, لیکن وہ خواہ مخواہ زبان پہ آ رہی ہیں. جب وہ جا کے سو گئے تو پھر ان کی تلاش شروع ہوئی, تلاش میں پا لیے گئے وہ سوئے ہوئے. تو انہوں نے کہا جو وہ سوئے پڑے تھا پکڑ کے لاؤ. جب اندر گئے پکڑنے کو تو ایک زور تو دھکا لگے ان کو, اڑتے ہوئے پیچھے جا گرے. کہا جو وہاں تو چکر ہی اور ہے, اندر جاتا ہے کوئی چیز اٹھا کے باہر پھینک دیتی. بادشاہ خود آیا, پورا ایک جتھا آدمیوں کا اندر بھیجا, وہ ایسے تنکوں کی طرح اڑتے ہوئے باہر آ گئے. ارے بھائی یہ کیا ہوا, یہ تو میری بڑی بےزتی ہے. تو ایک آدمی نے کہا ان کو مارنا ہی چاہتا. ہاں کہا ٹھیک ہے, منہ بند کر دو اندر گھٹ کے مر جائیں گے. ارے ٹھیک, تو نے غار کا سارا منہ بند کر دیا, اپنی طرف سے ان کو مار دیا. 300 سال گزرے, ایک بکری چرانے والا بکری چرا رہا تھا, اوپر سے آ گئی بارش, اس کو پناہ کی تلاش ہوئی. اس نے غار دیکھا, غار تو پر منہ بند ہے اس کا. تو اس نے اپنے کلہاڑے سے نا وہ پتھروں کو توڑ توڑ کے راستہ بنایا, راستہ بنا کے اندر گھسنے لگا تو آگے لوگ نظر آئے سوئے تو الٹے پاؤں پیچھے بھاگا. وہ تو اللہ نے کھلوانا تھا دروازہ, اس سے دروازہ کھل گیا اور تھوڑے دفعہ اٹھ کے بیٹھ گئے. تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 300 صدیاں گزری ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا دیکھا. تو ایک بات ایسے گردش کر رہی تھی. تو اب وہ لے کے بادشاہ کے پاس گئے, وہاں جا کے یہ بھید کھلا, یہ راز کھلا. اب سارا شہر اکٹھا ہو کے غار پہ پہنچا. ان کو پریشانی کہاں رہ گیا, دیر ہو گئی. اوپر چڑھ گیا, ان کو کہنے لگا ارے بھائی مبارک ہو مبارک ہو, ماحول بدل گیا, حالات بدل گئے, ہم 300 سال سوئے رہے. وہ کہنے دیکھو تو تو تھوڑی دیر میں پاگل ہو گیا, شہر کی ہوا لگتی تو پاگل ہو گیا, تیرا دماغ تو ٹھیک ہے. وہ کہنا پاگل نہیں ہوں, واقعی 300 سال گزرے. دیکھو دیکھو باہر سارا جگ ہمارے استقبال کو آئے ہوئے, باہر آ کے دیکھو تو سارا جہان. اللہ نے ان سب کو ایمان بھی نصیب فرما دیا, سارا شہر مسلمان ہو گیا. وزداد و تسا مجھے یہ تعبیر بڑی پسند ہے, اس لیے میں اسی کے مطابق اس کی تفسیر کیا کرتا ہوں کہ 300 برس سوئے رہے. وزداد و تسا, ایک مفسر نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اس کے بعد 9 برس پھر مزید زندہ رہے, اور 9 برس میں آگے پیچھے ان کا سب کا انتقال ہوا, 9 برس سے آگے کوئی نہیں گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 309 سال سلایا, جو عام تفسیر ہے یہ بھی 309 سال سوئے پھر اٹھایا. جو مجھے پسند ہے وہ بھی آپ کو بتایا, 300 سال سوئے. وزداد و تسعا میں اگر اس وزدادو کے لفظ کی رعایت کی جائے تو پھر یہ گنجائش نکل دی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 9 برس پھر مزید زندہ رہے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی, گھر چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, لیکن چونکہ اللہ کی وجہ سے چھوڑے تو اللہ پاک کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. تو چونکہ میرے عزیزو آپ کا یہ ذہن نہیں بنایا جاتا, لہذا ہماری نوجوان نسل کے لیے حکم چھوڑنا آسان ہے, پیسہ چھوڑنا مشکل. مسجد کو جانا آسان ہے, کوئی محفل موسیقی ہو جائے اس طرف جانا, مسجد کو جانا مشکل ہے اور ادھر جانا آسان ہوا پڑا. تو تبلیغ میں ایک محنت ہو رہی, اللہ کے دربار میں حسین نظر ہے. اب اللہ کو سب سے حسین, اللہ نے سب سے حسین بنایا اپنے نبی کو, سب سے اعلیٰ مقام دیا اپنے نبی کو, سب سے بلند مرتبہ دیا اپنے نبی کو. تو جو سب سے بلند مرتبے والا ہے اس کا عمل بھی سب سے بلند مرتبے والا ہے. میرے نبی کی پوری زندگی سب سے حسین زندگی ہے, جو اس زندگی کو اپنا لے گا وہ حسین بن جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ حسین, سب سے سے زیادہ کامل مکمل اکمل ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز حضور کی زندگی کی چھپی ہوئی نہیں پوشیدہ نہیں ہے. میں حضور کا نسب بتایا کرتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کے نبی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے رہبر کو سامنے رکھ کر بھی اس کے پیچھے نہیں چلتے. ہمیں بنیاد پرست کہا جاتا ہے, ہمارے لیے تو بڑا فخر ہے بنیاد پرست ہونا کہ ہم بنیاد پرست ہیں, چونکہ ہماری بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ عمارت بغیر بنیاد کی کھڑی ہوئی ہے, اگر اس کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ کھڑی ہو سکتی تھی. یہ سامنے درخت بغیر بنیاد کے کھڑے ہیں, ان کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ ہرے ہو سکتے تھے. ہم بغیر بنیاد کے, ہمارے پاؤں ہماری بنیاد ہیں, اگر پاؤں کاٹ دیے جائے تو ہم کہاں ہوں گے, ویل چیئر پر ہوں گے. پتنگ ہواؤں میں اڑتی لہراتی بلکھاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی بنیاد ہے, کسی کے ہاتھ میں ہے. جو ہی وہ کٹتی ہے پھر اس کا مقدر پھٹنا بن جاتا ہے, کسی بچے کے ہاتھ میں آنا یا کسی تار میں الجھنا یا کسی جھاڑی میں الجھ کے پھٹنا یا کسی ٹائر کے نیچے آ کے پھٹ جانا اس کا مقدر ہے. جب اس کی بنیاد کٹتی ہے تو وہ یوں بے منزل ہو جاتی ہے. درخت کی بنیاد کٹتی ہے تو وہ چولہے کا ایندھن بنتا ہے, اور عمارت کی بنیاد ہلتی ہے تو وہ کھنڈر بن جاتا ہے, ویرانہ بن جاتا ہے. جب انسان کی بنیاد ہلتی ہے تو ویل چیئر پہ آتا ہے. بے بنیاد بھی کبھی کوئی چیز پروان چڑھی میرے عزیزوں, یہ آپ کی بنیاد ہے, آپ تو بنیاد بنا رہے ہیں کہ آپ نہیں بنا رہے اپنی. ہماری بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس پر ہماری زندگی کا ڈھانچہ قائم ہے اور ہمارا تشخص قائم ہے, ہماری انفرادیت قائم. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے حسین و جمیل بنایا, آپ کی زندگی کو سب سے حسین و جمیل بنایا. ام معبد سے ان کے خاوند نے پوچھا کہ وہ جو آپ خیمے سے گزرے ہجرت کے سفر میں تو آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی, تو ایک خیمے پہ گزرے تو ایک بڑھیا بیٹھی, کہا ماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں. کہا یہ بکری جو کھڑی ہے, کہ یہ تو بیا ہی نہیں گئی, تو بکری بچہ دے تو پھر دودھ دیتی, کہ یہ تو ایسے ہی ہے ابھی. کہا اچھا میرے قریب کرو. قریب آ گئے, اس بکری نے کچھ نہیں دیا, ابھی بالکل وہ کنواری بکری ہے. تو آپ نے اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ پھیرا تو ایک دم دودھ سے بھر گئے, تو آپ نے پورا برتن اس کا دودھ سے بھر دیا, پھر خود پیا, ساتھیوں کو پلایا, باقی دودھ اسی طرح لبا لب بھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے. جب اس کے خاوند آئے, ابو محبت کہنے کہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا اس بکری سے. کہا تیرا دماغ خراب ہے, اس بکری سے کہاں سے؟ کہ اللہ کے بندے ایک نوجوان آیا تھا بڑے حسن و جمال والا, اس کے ہاتھوں کی برکت سے یہ. کہ وہ کون تھا؟ کہ وہ بول رہی کون تھا, رائی تو رجلن طاہر الوفاء, بڑائی صاف ستھرا تھا, ابلج الوجھ چمکتا چہرہ تھا, کل قمر لیلۃ البدر چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا, لم تعبہ فجلا موٹا نہیں تھا, لم تزری بہ سکلا پتلا نہیں تھا, وسیم قسیم وسیم و قسیم تھا. وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے, ساری زندگی دیکھتا رہے آدمی کا جی نہ بھرے, اس کو وسیم کہتے. دنیا میں کوئی چیز وسیم نہ آئی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھنے کے بعد جی بھر جاتا. میں نے آپ کو بتایا نیاگرا فال دیکھنے گئے 1996 میں, 1994 میں ہماری جماعت, 1998 میں ہماری جماعت گئی, پھر بھی ہم دیکھنے گئے, پھر 2000 میں ہماری جماعت گئی تو وہ ساتھی کہنے لگے نیاگرا چلیں گے. میں نے کہا دفاع کرو, دو دفعہ دیکھ لیں, پانی تو ہے. اب تیسری دفعہ میں کیا کروں, پانی تو ہے. تو کیا ہوا؟ جی بھر گیا. تو وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. تو یہ صرف ہمارے نبی کی ذات تھی جن کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا. وسیم سے قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین و جمیل نظر آئے. ان تقلم علیہ البہا, وہ کہنے کہ جب بولتے تھے تو ان پہ نور چھا جاتا تھا. ان سکت فعلیہ الوقار, جب خاموش ہوتے تھے تو آپ پہ وقار چھا جاتا تھا. اور فی عینیہ داج, آنکھیں بڑی پرکشش اور حسین تھی, فی صوتہ سہل, آواز میں اس کی جادو اور نغمہ تھا, روب تھا, فی عنقہ سطع, گردن ایسی تھی جیسے سراہی دار کھڑی ہوئی, فی لحیت ہی کفافہ, داڑھی مبارک بڑی گھنی اور خوبصورت سینے پر پھیلی ہوئی تھی, اور کأن منطقہ خرذات نظم یتحدرنا, اس کے دانت ایسے تھے جیسے موتی اور اس کا کلام ایسا تھا جیسے موتی, جب وہ بولتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے موتیوں سے موتی نکل کے باہر آ رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں کپڑا ٹھیک کر رہی تھی, سوئی ہاتھ سے گر گئی, اندھیرا میں ٹٹول نہیں, سوئی نظر نہیں آئی, ہاتھ میں نہیں لگی. اتنے میں ہمارے نمی اندر تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی. اللہ نے آپ کو ظاہر ایسا حسین دیا تھا. تو جو عمل آپ نے کیا آپ کی پوری زندگی حسن کا شاہکار ہے, جو اس زندگی میں ڈھلے گا بس وہ اللہ کے ہاں مزین ہو گیا. جو میں نے شروع میں جو بنیاد بنائی تھی اپنی بات کی کہ ہم اللہ کے دربار میں حسین نظر آئیں, تو میرے عزیزو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, ظاہر بھی ان کا بناؤ باطن بھی ان کا بناؤ, ان کی پسند اپنی پسند بنا, ان کی منشا اپنی منشا بنا, تو آپ اللہ کی نظروں میں حسین بن جائیں. تو اس میں صرف نماز نہیں ہے, نماز تو ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 2.5 گھنٹے لیتی ہیں, 2 گھنٹے لیتی, پوری زندگی جس میں اخلاق بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, کردار بھی ہیں. آپ جوان ہیں, اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو پوری زندگی اللہ کے نبی نے ماں باپ کی سمجھائی ہے, چونکہ ماں باپ کا مقام سمجھایا نہیں جاتا تو اس عمر میں آ کر عام طور پہ ماں باپ سے گستاخیاں ہوتی ہیں, ماؤں کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, دل دکھائے جاتے ہیں, باپ سے بدتمیزی ہوتی ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا بیٹوں کو کہتے ہوئے اپنے باپ سے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, تو نے میرے لیے کیا بنایا ہے. ایک شخص اپنی ماں کو طواف کرا رہا کندھے پہ بٹھا کے, جب طواف سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, کیا خیال ہے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تیری ماں نے تیری خدمت کرتے ہوئے, بچپن میں بچہ کتنی خدمت لیتا, تیری ماں نے تیری خدمت کرتے ہوئے تھک کر جو ایک سانس لیا تھا اس ایک سانس کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا. ایک سانس تھکے اس ایک سانس کا بھی تو حق نہیں ادا کر سکا, یہ سارا عمل طواف کرا, سعی کرا, حج کرا, تو ایک سانس کا حق بھی نہیں ادا کر سکا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے صرف گھر کی, صرف مسجد کی زندگی نہیں سمجھائی, ماں باپ کے ساتھ اس عمر میں کیسا ہونا چاہیے, کل کو شادی ہو جائے کیسا ہونا چاہیے, خیرکم خیرکم لے اہلے, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. مانا خیر اللہ اہلی, میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. ساتھ بہنیں پیدا ہوتی ہیں, عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہنوں کو نہ حصہ دیا جاتا ہے, اور شادی کے بعد تو خاص طور پر ان کا گھروں میں آنا بھی پسند نہیں ہوتا کہ یہ آ کے ہمارا خرچہ بڑھا دیے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کمزوری کو دور کرنے کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جس کو اللہ نے دو بہنیں دے دیں, دو بیٹیاں دیں یا دو بہنیں دیں, وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرتا رہا, اور شادی ہونے کی, ان کی شادی ہونے کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. رشتے ناطوں کے مقام سمجھا, ان کا تقدس سمجھا. اب یہ باتیں آپ کو یونیورسٹی میں تو نہیں سمجھائی جائیں, اور نہ میڈیکل کالج میں, اور نہ ٹیکسٹائل کالج میں, نہ کسی کالج میں. یہ تو نبوت کے دربار کا جو علم ہے وہاں سے یہ زندگی سمجھائی جائے گی اور بتائی جائے. نماز آپ نے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, گھنٹوں کا سجدہ, گھنٹوں کا رکوع, گھنٹوں کا قیام. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات تہجد قضا ہوئی, ایک سال نہیں سوئے, ایک سال عشاء سے فجر. کس بات پر اپنے آپ کو سزا دی کہ تیری ایک رات غفلت میں چلی گئی؟ ہمارے بچے تو عشاء بھی نہیں پڑھتے, فجر بھی نہیں پڑھتے, پھر بھی صبح آرام سے اٹھ کے جاتے ہیں, کتنا بڑا نقصان کر کے یونیورسٹی جا رہے ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی اللہ جھلک دکھا دے, ان کو ان کے اپنے ہوش بھول جائیں. وہ دین نہیں جس میں نماز نہیں, وہ سر نہیں جو اللہ کے دربار میں جھکتا نہیں, وہ آنکھ نہیں جو اس کی محبت میں آنسو نہ بہائے, وہ زبان نہیں جو اس کو یاد کر کے اپنے منہ کو تر نہ کرے, وہ وجود نہیں جو اللہ کے نبی کی اطاعت میں ڈھلا ہوا نہ. تو اللہ کے دربار میں میرے عزیز و حسین نظر آؤ, سب سے نمایاں نظر آؤ, تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہوگا, اول اعمال سے ہوگا. پھر اعمال میں بعض عمل نچلے درجے کے بعض اس سے اوپر بعض اس سے اوپر. کوئی عمل نیچا نہیں ہوتا, کوئی عمل ادنا نہیں ہوتا. ایک سبحان اللہ پہلے دینا چاہے تو زمین آسمان کا خرا بھر جائے, پھر بھی اس کا اجر زیادہ ہوگا یا خلا کم ہوگا. میں ادنا اور اعلیٰ کہہ رہا ہوں آپس کے لحاظ. مثلا نفل ادنا ہے, سنت اعلیٰ ہے, پھر سنت اور واجب کے مقابلے میں سنت ادنا ہے واجب اعلیٰ ہے, پھر واجب اور فرض میں مقابلہ کیا جائے تو واجب ادنا ہے فرض اعلیٰ ہے. تو دین کی کوئی چیز ادنا کوئی نہیں. آپس کے لحاظ جو سب سے خوبصورت عمل بنائے گا وہ اللہ کے دربار میں سب سے خوبصورت ہو جائے گا. جو سب سے قیمتی لباس پہن کے کالج جائے گا تو سب کو نظر آئے گا. جو سب سے بڑی گاڑی میں بیٹھ کے شہر میں گزرے گا تو سب کی نظروں کا اور سب کی توجہ کا وہ مرکز بن جائے گا. اللہ کے دربار میں سب سے حسین عمل لے کر جو جائے گا وہ اللہ پاک کی رحمت کا مرکز بن جائے گا. اب جب ہم اس جستجو میں لگتے ہیں کہ اب دین تو سارا ہی حسین ہے لیکن اس میں سب سے حسین عمل کوئی پتہ چلے تاکہ اس میں زیادہ وقت خرچ کیا جائے, تو قرآن تو عربی زبان میں کسی چیز کے حسن کو بتانے کے لیے تین لفظ ہیں. ایک حسن جس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت, ایک حسین جس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوبصورت, ایک احسن جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت. سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ عمدہ. تو حسن عمدہ, حسین بہت عمدہ, احسن سب سے زیادہ عمدہ. جب اللہ اپنے بارے میں بولا تو کہا من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اللہ سے زیادہ حسین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. تو معلوم ہوا اللہ سب سے حسن والا. اسلام کے بارے میں اللہ بولا تو کہا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, اسلام سے زیادہ حسین مذہب کوئی نہیں. تو معلوم ہوا اسلام سب سے حسین دین ہے. قرآن کے بارے میں اللہ بولا تو کہا اللہ نزل احسن الحدیث, قرآن سے زیادہ حسین حدیث اور کلام کوئی نہیں ہے. اور نحن نقص علیک احسن القصص, قرآن سے حسین قصہ کوئی نہیں, قرآن سے حسین کلام کوئی نہیں, قرآن سے حسین کتاب کوئی نہیں, اسلام سے حسین دین کوئی نہیں, اللہ سے حسین ذات کوئی نہیں. احسن احسن احسن. اب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کل عبادی یقول التی ہی احسن, اے میرے نبی میرے بندوں سے کہو کہ سب سے حسین بات کی کو کہنے کی کوشش کیا کریں, وہ بات کہا کریں جو سب سے زیادہ حسین ہے. یہ ایک حکم آ گیا. پھر کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن, میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو سب سے حسین بول کی پیروی کرتے ہیں. اب دیکھیں میں صرف احسن احسن کو جمع کر رہا ہوں آپ کے لیے. تو اللہ نے کہا سب سے حسین بول بولو, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارک ہو میرے ان بندوں کو جو سب سے حسین بول بولتے ہیں. اب سب سے حسین بول ہے کون سا, اگر اس کی تعین ہو جائے تو پھر ہمیں کرنا آسان ہو جائے گا کرنے والے کے لیے, اور اس پہ آنا اور پہنچنا آسان ہو جائے. تو اگر ہم اس کا فیصلہ خود کرتے تو غلط ہو جاتا, صحیح بھی ہو سکتا. تو اس کا فیصلہ اللہ نے ہمیں کر کے دیا, اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو متعین کیا کہ سب سے حسین عمل اور سب سے حسین بول کون سا ہے کہ جس کو تم کرو گے تو اللہ کے دربار میں سب سے نمایاں نظر آؤ گے, سب سے خوبصورت نظر آؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف بلانے والے سے بڑھ کر کسی کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے؟ تھوڑا اور واضح, ہے کوئی ایسا شخص جو میری طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت بول بولتا ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص جس کا بول میری طرف دعوت دینے والے سے زیادہ حسن رکھتا ہو؟ یہ طرز کلام کو میں تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک پہلوان اکھاڑے میں اتر کر ہاتھ اٹھاتا ہے, کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے بڑا پہلوان ہوں، وہ کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے بڑا پہلوان ہوں، ورنہ کوئی ایسے چیلنج کر سکتا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ گولو مرحوم جو تھا نا وہ یہ چیلنج کیا کرتا، اس کو جو ہے اس کی جب تک وہ اکھاڑے میں رہا اسے کوئی گرا نہ سکا، تو لندن میں اس کی تاج پوشی ہوئی تھی اور اس تو میں زمان کا اس کو ٹائٹل دیا گیا تھا. یہ دنیا بھی عجیب ہے، ہم نے اس کا وہ وقت بھی دیکھا، میں سو لاہور میں پڑھتا تھا، پھر اس کا دوسرا وقت رائمنڈ میں دیکھا جب میں رائمنڈ میں پڑھتا، وہ رائمنڈ آیا تھا ہوئے ہوئے، نہ وہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا، اس کو سہارے سے اٹھاتے تھے سہارے سے بٹھاتے تھے، ایک زندہ لاش کی مانند تھا بےچارا. تو ایک پہلوان اکھاڑے میں کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، یہ ایسا ہے جیسے دین کا اکھاڑا ہے اور اس میں تبلیغ کا عمل اترتا ہے اور اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں، ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں، ہے کوئی عمل میرے مقابلے میں. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ تبلیغ سے بڑھ کر کوئی حسین عمل نہیں ہے. ممن دعا الى اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے سے بڑھ کر کسی کا عمل خوبصورت نہیں ہے. ومن احسن قولا، ہے کوئی جیسے یوں کہہ رہا ہو تبلیغ کا کام، ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آ جائے، ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آ جائے، میں سب سے حسین ہوں. بولو کی پہلوانی کو زوال آ گیا لیکن میرے حسن کو زوال نہیں آ سکتا، کیونکہ میں صفت ہوں، صفت لا زوال ہوتی ہے، جسم پہ زوال آتا ہے. سچائی کو لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچ پہ زوال آ گیا، لوگوں پہ زوال آ گیا، سچ تو سچ ہی ہے. مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کو زوال ہے، مسلمانوں کو زوال ہے جو تبلیغ چھوڑ گئے. ہاں ایک اور بات بیچ میں مجھے اچانک یاد آئے، اجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے کفر کا کلمہ پست کر دیا اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہی ہے.
تیار کرتا ہے علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ